الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم. میرے پیارے محترم لودھرا کے ساتھیوں, لودھرا والوں, میرے پیارے مسلمان بھائیوں, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے مخلوق کا ادب نہ کیا اس نے خدا کا ادب نہ کیا, جس کے دل میں مخلوق کی محبت نہیں اس میں اللہ کی محبت نہیں, اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کے بندوں کی بھی محبت ہوگی. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ سے نفرت کرو, گناہگار سے نفرت نہ کرو. گناہ سے نفرت کرو, گناہ بری چیز ہے. خدا تعالیٰ کی نافرمانی اچھی چیز ہے بھائی؟ بہت بری چیز ہے, بہت بری, یعنی اتنی بری ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے موت بہتر ہے, موت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مکمل فرما بردار بنائے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, جو آیت میں نے پڑھی ہے ان اولیاؤہ الا المتقون, تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے دنیا میں, تو محض کھانے پینے اور ہگنے موتنا اور پریشان رہنا اور دکھ بیماریوں میں گھرے رہنا, مصیبتوں میں آفتوں میں گھرے رہنا, روزی کے لیے پریشان رہنا, ان چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا. یار بیٹھ جاؤ بس, ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. وہ آپ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, سارے لوگ وہاں دیکھنے لگتے ہیں, تو پھر میں کیا کروں, کس کو دیکھوں میں, کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ اب سب سیٹنگ ہے یار. ارے ہم وہ نیم بند کر دو, ہم ویسی بیان کر لیں گے, آواز پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا, یہ تو ذریعہ مقصود ہے. ایک ہے مقصود اور ایک ہے ذریعہ مقصود, یعنی اس مقصد کو پانے کا ذریعہ. ہاں, تو جیسے کشتی پانی میں تیرتی ہے نا, پانی میں سفر کرتا ہے انسان کشتی میں, تو اس کے لیے پانی ضروری ہے. اگر پانی نہ ہو تو کشتی کیسے چلے گی؟ تو پانی جو ہے وہ ہو گیا ذریعہ مقصود. پانی تو مقصود نہیں ہے کہ ہم کشتی میں ہی پانی ڈالنا شروع کر دیں, کشتی ڈوب جائے گی. مقصود تو منزل پہ پہنچنا ہے, گھر پہنچنا ہے, کام پہ پہنچنا ہے, تو پانی اس کا ذریعہ ہے. تو پانی ضروری تو ہے لیکن وہ مقصود نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارا کھانا پینا, ہمارے بیوی بچے, ہمارا کام کاج, کاروبار, بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ, ان کے ساتھ محبت, والدین کے ساتھ محبت, ان کی خدمت اور ان کو کھلانا پلانا اور کاروبار کرنا, کھیتی باڑی کرنا, یہ سارا کیا چیز ہے؟ مقصود ہے ہمارا؟ مقصود نہیں ہے. کیا ہے؟ ذریعہ ہے. مقصود ہے کہ ہم روٹی نہ کھائیں گے تو خدا تعالیٰ کو کیسے راضی کریں گے. خدا تعالیٰ کو راضی کرنا, خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا, یہ ہے ہماری پیدائش کا اور اس دنیا میں آنے کا مقصد. خوب اچھی طرح ہم سمجھ لیں, میں بھی آپ بھی. اور اس کا مقصود کا ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ یہی ہے بھائی, روٹی کمانا اور شادی کرنا, نکاح کرنا, بچے پیدا ہوں, ان کی اچھی تربیت کرنا, والدین ہیں ان کی خدمت کرنا, اور علم دین کو حاصل کرنا, قرآن پڑھنا, قرآن سیکھنا, یہ ساری کیا ہے؟ ذریعہ مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کو راضی کرنا. ایک ہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ اس دنیا جتنی کائنات ہے سب تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے, تمہاری خدمت کے لیے. تمہارے لیے مطلب تمہاری خدمت کے لیے ہم نے پیدا کی ہے. بھائی دیکھ لو, سورج نکلتا ہے تو ہم کو گرمی پہنچاتا ہے, حرارت پہنچاتا ہے. اگر سورج نہ نکلے دنیا پوری برف کی مانند ٹھنڈی ہو کے سب مر جائیں گے, وجود نہ رہے گا زندگی کا. تو سورج نکلتا ہے, روشنی دیتا ہے ہم کو, اور زندگی پر زندگی کی حرارت دیتا ہے. اگر سورج نہ نکلے غلہ نہیں پکتا ہے, سورج نہیں نکلے تو پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑتا نہیں ہے, آسمان پہ پہنچتا نہیں ہے, بادل نہیں بناتا, بارش نہیں برستی ہے نا بھائی. تو سورج کس کی خدمت کر رہا ہے, فائدہ اس کو کس کو پہنچتا ہے, ہم کو انسانوں کو پہنچتا ہے. اور یہ جو چارہ ہم اگاتے ہیں مویشی کھاتا ہے, مویشی بڑھتا ہے, وہ ہمیں دودھ دیتا ہے, وہ مویشی سے دودھ ہم لیتے ہیں, تو کس کی خدمت ہے, انسان کی. پھر وہ بڑھ جاتا ہے, اس کو کاٹ کے گوشت کھا لیتے ہیں, کس کی خدمت ہے, انسان کی. چاند نکلتا ہے تو سمندر کے اندر جوار بھاٹا آتا ہے, مد و جزر ہوتا ہے, اس سے لہریں بنتی ہیں, ہزاروں کام ان لہروں سے ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ چاند کا نکلنا, اور پھر چاند سے ماہ و سال بنتے ہیں. ہمیں مہینے کا پتہ چلتا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا, اب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے. مہینہ آنے والا ہے, رمضان نہیں آنے والا ہے. بعض لوگوں کا نام رمضان ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک مولوی صاحب کسی گاؤں میں چلے گئے, وہ ان پڑھ بےچارے بہت سادہ سے لوگ تھے, جا کر ان کو کہا کہ بھائی دیکھو رمضان شریف آنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے, کہا کہ بھائی صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا منع ہوتا ہے, بیویوں کے پاس جانا منع ہوتا ہے, اس کو روزہ کہتے ہیں. رمضان شریف آتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں, دن بھر بھوکے رہتے ہیں اللہ کے لیے. وہ بےچارے بالکل ہی سادہ تھے. تو انہوں نے کہا اچھا رمضان شریف کدھر سے آتا ہے, تو دل میں جو ہے پروپیگنڈا ان کے جمع ہونا شروع ہو گیا, کہاں سے آتا ہے. انہوں نے کہا بھائی مغرب کی طرف سے آتا ہے, چاند نکلتا ہے دکھائی دیتا ہے مغرب کی طرف. انہوں نے کہا سادہ لوگ ہیں, ان کو کیا سمجھا, بس مغرب کی طرف سے آتا ہے, جب چاند نکلے گا خود ہی سمجھ جائیں گے. وہ نہیں سمجھے, انہوں نے کہا اچھا مغرب کی طرف سے آتا ہے, ہاں ٹھیک ہے چلو بھائی. اب مولوی صاحب اگلی جگہ چلے گئے بیان کے لیے. اب تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا, جب 28-29 تاریخ ہو گئی شعبان کی, تو وہ نکل گئے گاؤں والے سرحد پہ چلے گئے, یہ آپ رمضان آنے والا ہے, دیکھتے ہیں کیسے آتا ہے. وہ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے ڈنڈے لے کے. اتفاق کی بات ہے کہ وہاں سے ایک شخص اونٹ کے سوار آ رہا تھا کسی کام سے, بےچارا قسمت کا مارا. تو گاؤں والے نے کہا ضرور دیکھو یہ مغرب کی طرف سے آ رہا ہے, ضرور یہی رمضان ہے. اب انہوں نے پوچھا او آدمی تیرا نام کیا ہے. اب بیچارہ قسمت کا مارا, اس کا نام ہی رمضان نکلا. کہا وہیں سے دور سے چلا کے کہا میرا نام رمضان علی ہے. او ہو پھر تو پوچھو نہیں, گاؤں والوں نے دے ڈنڈے مار مار کے اس کو. ارے بھائی میرا قصور تو بتا دو, نہیں نکل یہاں سے, بھگا دیا اس کو. تھوڑے دن بعد مولوی صاحب آئے, کہا بھائی رمضان شریف آئے تھے. ہاں آئے تھے بھائی, روزہ رکھا تھا. روزہ تو نہیں رکھا. ارے ہم نے کہا تھا روزہ رکھنا فرض ہے, تو نہیں رکھا. کہا کہ ہم نے اسے آنے ہی نہیں دیا, آتا تب تو فرض ہوتا, ہم نے فرض ہونے ہی نہیں دیا روزہ, اس کو وہیں سے بگا دیا. تو یہ بات رمضان پہ. تو یہ جو بات ہے, کیا بات ہے تھا پتہ نہیں کیا نکل گیا ہوں. ہاں ماہ بنتے ہیں, چاند سے ہم مہینوں کا حساب رکھتے ہیں کہ اب رمضان شریف آ گئے, اب رجب آ گیا, اب شعبان آ گیا, اب عید الفطر کا مہینہ شوال آ گیا, اب عید الضحیٰ کا مہینہ بقرعید آ گیا, عید الضحیٰ آنے والی ہے, تو کون سا مہینہ ہے, ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا. یہ سب چیزیں ہم چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں, چاند کی روشنی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح یہ تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, ان سے راستے معلوم کرنے کا علم, جہازرانی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. غرض یہ کہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہماری انسانوں کی خدمت کے لیے لگائی ہے. اور فرمایا کہ وہ ان نقم خلق تم للآخرۃ, تم کو جو ہم نے بنایا ہے وہ ان کا خادم نہیں بنایا, یہ تمہارے خادم ہیں, تم مخدوم ہو. ایک مخدوم والی بھی جگہ ہے نا یہاں, وہاں سنا کہ بڑے بڑے مخدوم بیٹھے ہوئے ہیں. ہر آدمی مخدوم بنا بیٹھا ہے, تو خادم کہاں چلے گئے پتہ نہیں. کس کے مخدوم ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مخدوم بنایا ہے, یہ کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے. ان دنیا خلقت لکم, تمہارے واسطے یہ دنیا ہم نے بنائی ہے. وانکم خلقتم للآخرہ, تم کو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. کہ تم ہم کو یاد کرو, ہماری معرفت ان چیزوں سے حاصل کرو, اور اس معرفت کے نتیجے میں تم کو ہماری محبت حاصل ہوگی. ہم تمہیں کیسے پالتے ہیں, کس کس طریقے سے ہم تمہیں پالتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, یہ ہے ہمارا مقصود. تو اب میرے دوستو, یہ جو ذریعہ مقصود ہے, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اسی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چھپی ہوئی ہے. کہ اگر ہم ان تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے, کھانا تو کھانا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر کھا لیں گے تو اللہ کی رضا اور محبت ہمیں مل جائے گی. سونا تو سب کو ہے, سونا تو منع نہیں دین میں, سونا بھی ہے تو بھائی سونا تو ہر سوتا تو ہر آدمی ہے, لیکن ایک آدمی جانور کے طریقے سے سو رہا ہے, اوندے پڑے لیٹے سو رہا ہے, جو شریعت میں منع ہے اوندے لیٹنا, کہ جس کمر جو ہے پشت آسمان کی طرف ہو اور سینہ بستر پر نیچے کی طرف ہو, ایسے اوندے لیٹنا منع ہے. اوندے اونے پونے لیٹ گیا, جانوروں کے طریقے پہ لیٹ گیا, جانوروں کے طریقے پہ کھانا کھا لیا, جانوروں کے طریقے اٹھ لیا بیٹھ لیا بیٹھ لیا, جانوروں کی زبان بد اخلاقی والی زبان, تو بھائی یہ طریقہ ناکامی کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر دانی کروٹ سے سو گیا, قبلہ رخ سو گیا, تو یہ سنت ہو گئی. سو وہ بھی رہا ہے, سو وہ بھی رہا ہے. ایک ناکامی کا طریقہ, ایک کامیابی کا طریقہ ہے, ایک اللہ کی ناراضگی کا طریقہ ہے, ایک اللہ کو راضی کرنے والا طریقہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تم سے یحببکم اللہ محبت کرنے لگ جائیں گے, مقصود حاصل ہو گیا. تو ہر کام جو بھی جائز کام ہم کرتے ہیں, کاروبار ہو, نوکری ہو, نماز ہو, تلاوت ہو, عمرہ ہو, خیر خیرات ہو, زکات دینا ہو, روزہ رکھنا ہو, یا والدین کی خدمت کرنی ہو, گھر بار دیکھنا ہو, بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو, ہر معاملے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے تب تو ہم مقصود حاصل کر لیں گے, یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں گے. اور اگر ہم نے یہ اپنے طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بجائے کافروں اور یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کیا, مشرکین کے طریقوں کو اختیار کیا, تو بھائی پھر ہمارے مقدر میں خدا نخواستہ ناکامی ہو جائے گی اور خدا تعالیٰ کا مقصود ہم کو حاصل نہیں ہوگا راضی کرنے کا, اور ان کی محبت ہم کو حاصل نہیں ہوگی. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے مرشد رحمتہ اللہ علیہ نے اس پیری مریدی کو بہت ہی آسان کر دیا. بھائی پانی تھوڑا سا دے دوں. بہت آسان کر دیا, لوگوں نے اللہ کے راستے کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے. عجیب عجیب چیزیں جو ہیں اس راستے کے اندر لوگوں نے متعارف کرا دی ہیں, لمبے لمبے وظیفے متعارف کرا دی ہیں, اور چندے بازیاں شروع کر دی ہیں, حلوے مانڈے دیگیں پکوانا شروع کر دی ہیں, یہاں تک کہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ عورتوں سے بے پردہ پیر صاحب ہیں, عورتوں سے پردہ نہیں کر رہے. یہ پیر نہیں ہے, یہ بدماش ہے, خدا کی قسم یہ بدماش ہے جو عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا ہے. اور قصور ان کا نہیں ہے, ان کی گردن پکڑنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پکڑیں کہ ہم نے دین سیکھا نہیں. ان ڈاکوؤں نے دیکھ لیا کہ ان ظالموں کو دین تو آتا ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا چیز ہے, تو لہذا ان کو لوٹو, ان کو بیوقوف بناؤ, ان سے مال ایٹھو, ان سے کوئی سفارش ایٹھو, ان سے کسی کی بھینس ایٹھ لو, کسی کا حلوہ ایٹھ لو, کسی کا مال ایٹھ لو, دکانیں کھول لی ان لوگوں نے, دیکھ لیا, اور تم پر جنات کا سایہ ہے, تم پر آشیب کا سایہ ہے, تم پر بندش ہو گئی ہے, طرح طرح کے دھوکے دے کر ان سے مال ایٹھنا ان کا کام ہے. میرے دوست, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے سچے اللہ والوں کو اپنا مقتدا نہیں بنایا, اپنا رہبر نہیں بنایا سچے لوگوں کو. اور کیوں, اس لیے کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ وہ تو دین کی بات بتلاتے ہیں اور اسلام کی بات بتلاتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے. ہماری مرضی, ہمارا مزاج بگڑا ہوا ہے, اور شریعت نام ہے اپنے نفس کو پابند کر دینے کا. شریعت نام ہے اپنے نفس کو پابند کر دینے کا کہ اگر مزاج میں ہمارے کوئی بات آئے, تو کوئی تقاضا آئے, کوئی خواہش آئے, تو ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اللہ کی اس میں مرضی ہے یا نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بس جو جی میں آیا ہم نے کر لیا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اعلان ہو رہے اور چندہ ہو رہا ہے اور نام بھی اعلان ہو رہا ہے. صبح بھی ہم جہاں تھے وہاں صبح سے اعلانات شروع ہو گئے, فلاں صاحب نے 50 روپیہ دیا, گناہ صاحب فلاں صاحب وہ ماشاء اللہ جزاک اللہ, گناہ صاحب نے 100 روپیہ دیا, انہوں نے 1000 روپیہ دیا, انہوں نے 1000 روپیہ دیا, میں 2000 دیا گا, اور اعلان ہو رہا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ شریعت کا کیا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خیر کا کام کرنا ہے, کوئی صدقہ دینا ہے, تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور وہاں پورے محلے کو خبر ہو رہی ہے, بتائیے ایسا صدقہ خیرات قبول ہوگا؟ یہ اللہ کو دکھانا ہے کہ مخلوق کو دکھانا ہے؟ ہم نے شریعت کا طریقہ نہیں دیکھا, تو یہ ہمارا قصور ہے. جب ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, بس ان کو جنات سے ڈرا دیا, ان کو آصف سے ڈرا دیا, بندش سے ڈرا دیا. اللہ تعالیٰ تو فرمائے ہیں, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, ارے جس نے تقوی اختیار کیا ہم اس کو مشکلات سے ہم نکالیں گے، اللہ حکم الحاکمین کہہ رہا ہے. پھر ہم کو ان جعلی پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس چلے چلے جا رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں ان سے. تو یہ کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سیکھا نہیں، بزرگوں علماء کے پاس جا کے سیکھا نہیں، تو قصور ہمارا ہے. اگر ہم یہ غلط کام نہ کریں، عاملوں کے پاس نہ جائیں، کوئی عامل دکان کھولے گا پھر سب بھاگ جائیں گے کہ یہاں تو ہماری دال گلتی نہیں ہے نا میرے دوستو. تو یہ قصور ہمارا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس نے تقوی اختیار کیا ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، ہماری نافرمانی کو چھوڑو، ہم رزق تم پر آسمان سے ہم برسائیں گے، ہم تمہیں روزی دیں گے. اور فرماتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے، یہ یاد رکھنا تقوی کے اوپر انعامات ہیں، اور تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا. تسبیحات پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، تہجد پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، اشراق عوابین پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی تو نام ہے گناہ سے بچنے کا. جو جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ باتیں، ان باتوں سے بچنا. اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو بھائی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لینا، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معافی نہیں فرماتے بلکہ محبوب بنا لیتے ہیں. ہاں، توبہ کرنے والے اللہ سے محبوب ہیں. گناہ ہو جاتا ہے ان سے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا پہ وہ اڑے نہیں رہتے. جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، قرآن میں اس کے بارے میں منع فرمایا ہے، تو اس کام سے چھوڑ دیتے ہیں. اس کام کو خطا ہو گئی، معافی مانگ لیتے ہیں، سب معاف ہو گیا. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ احکم الحاکمین، کہ جس نے تقوی اختیار کیا، گناہوں کو چھوڑا، گناہوں سے پرہیز کیا اور توبہ استغفار کرتا رہا، ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے. بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ مشکلات سے بچنا چاہیے. اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ گناہ چھوڑ دو، ہم تمہیں مشکلات سے نکال دیں گے. آپ کو روزی میں برکت چاہیے، روزی چاہیے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں گناہ چھوڑ دو، ہم روزی دیں گے. اور آسانی چاہیے کاموں میں یا دھکے کھانے ہیں؟ آسانی چاہیے ہر آدمی کو. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تم تقوی اختیار کرو، تم گناہوں کو چھوڑ دو، ہم تمہارے کاموں میں آسانی فرما دیں گے. اور ہم کو مغفرت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے اور اجر چاہیے، تو بغیر نوافل پڑھے، بغیر لمبے لمبے وظیفے پڑھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَن یَتَّقِ اللَّهَ یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. واہ رے میرے مالک، واہ کیسا کریم مالک ہے. اللہ فرما رہے ہیں اگر تم گناہوں کو چھوڑ دو گے، ہماری نافرمانی کو چھوڑ دو گے، تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے. بتائیے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو کیسے مٹا رہے ہیں؟ کہ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں. تو ہمارے گناہوں کو مٹانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ ہم تمہارے گناہوں کو بھی، کیونکہ یہ اب بندہ ہمارا فرما بردار ہو گیا، نافرمانی اس نے چھوڑ دی، ہم اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیں گے. واہ واہ واہ. اور فرما رہے ہیں وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ ہم اس کو اجر عظیم دیں گے. کس بات پہ؟ کام نہیں کرنے پہ اجر مل رہا ہے. گناہ نہیں کرو، گناہ نہ کرنا، کام نہ کرنا ہے کہ نہیں؟ کام کرنا کتنا مشکل ہے کہ آدمی کہے بھائی کھیت میں ہل چلاؤ، بیج بو، یہ کرو وہ کرو، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بس فرض واجب سنت موقع ادا کرو اور آرام سے بیٹھو، بس گناہ نہ کرو. برے کام، فوش کاموں کو منع کر دیا اللہ نے کہ برے کام مت کرو. برا کام تو برا ہی ہے نا بھائی، اسی کو چھوڑنے کو منع فرمایا. کوئی اچھے حلال کام اور اچھے کاموں کو منع نہیں فرمایا. چوری برا کام ہے کہ نہیں؟ کوئی چور بھی نہیں کہے گا کہ میں اچھا کام کرتا ہوں. ڈاکا اچھا کام ہے؟ کوئی ڈاکو بھی نہیں کہے گا کہ میں اچھا کام کرتا ہوں. کبھی اپنی اولاد کو نہیں کہے گا کہ تم بیٹا ڈاکو بن جاؤ. ایک سیاست دان کا بیٹا ضد کرنے لگا کہ ابا ہمیں سیاست دان بنا دو. تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ اچھی لائن نہیں ہے. کہا نہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ تو بڑی چمک دمک گاڑیوں میں، بڑی اونچی اونچی گاڑیوں میں پولیس کی اسکارٹ جا رہی ہے، پیچھے پیچھے توفہ کرتی ہوئی، اور سلامیاں آپ کو مل رہی ہیں، جلسوں میں آپ کو بلایا روزانہ جا رہا ہے، ویڈیو آپ کی بن رہی ہے، بڑی آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے، ہمیں تو سیاست دان ہی بننا ہے. بہت منع کیا، نہیں مانا. اچھا بیٹا ایسا کر، چل آج سے تیری ٹریننگ شروع کرتے ہیں، سیاست دان بناتے ہیں تجھے. کہا ٹھیک ہے ابا. بیٹا چڑھ جا اوپر دوسری منزل پہ، چھت پہ چلا جا. ابا یہ کون سی سیاست کا سبق ہے؟ بس اور ہم کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ. وہ چلا گیا اوپر دوسری منزل پہ. اب نیچے سے ابا کہہ رہے ہیں چل اب چھلانگ لگا دیں. اب بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابا، میں تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں نہیں میں ہوں نا نیچے، میں گود میں لے لوں گا. मैं पकड़ लूंगा, गिरने नहीं दूंगा। अब्बा देखो आप, मैं ऊपर से छलांग लगाऊंगा। नहीं मैं हूं ना बेटा। अच्छा अब्बा, अब्बा के एतमाद से उसने छलांग लगा दी और अब्बा यूं ही खड़े रहे, हिले भी नहीं अपनी जगह से। अब वो गिरा तो हड्डी पसली उसकी। एक अगर चिल्ला रहा है, हाय हाय अब्बा ये क्या कर दिया तुमने, तो कहा कि अब्बा ये तुमने क्या किया, तुमने तो वादा किया था हमसे कि हम तुम्हें गोद में ले लेंगे। तो कहा कि बेटा सियासत का पहला सबक यही है कि अपने बाप पे भी एतमाद नहीं करना। सुना आपने कि मेरी बात? अरे हंस लो ना यार, मैं कोई मुश्किल बात कह रहा हूं, हंसना कोई मना है दिन में? अरे मुस्कुराकर अपने भाई को देखना भी सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई को, मोमिन भाई को मुस्कुराकर देखना, उसके कल्ब को खुश कर देना बड़ी बड़ी भारी इबादतों से अफजल है। तुम 1,00,000 तस्बीह पढ़ रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपने भाई को मुस्कुराकर देख लेना सदका है और बड़ी बड़ी इबादतों से अफजल है। तो अच्छी शक्ल बना के रखो यार, खौफनाक शक्ल ना बनाओ, डर के भाग जाऊंगा मैं। الحمدللہ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ کچھ برے کام تم چھوڑ دو تو ہم تم کو یہ ساری مشکلات سے آزادی دیں گے، تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ قصہ مزاح کا، لطیفے کا میں نے اس لیے سنا دیا کہ یہ دنیا کے کسی وزیر اعظم بادشاہ کا وعدہ نہیں ہے جو جھوٹا پڑ جائے، بلکہ یہ احکام الحاکمین کا وعدہ ہے جو بالکل سچا ہے، ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ تو ہم کو اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ نہیں؟ اور ایمان کی دلیل یہ ہے عمل، جس کا ایمان جس بات پر ہوتا ہے، یقین جس بات پر ہوتا ہے، عمل کا ظہور ہوتا ہے اس سے، یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ واقعی اس کے دل میں یقین ہے اس بات کا۔ تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے میرے دوستوں، اور گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہر گناہ کو چھوڑوں گا، چاہے مخلوق ہنسے، چاہے ہمیں کچھ بھی کہے کہ تم ملا ہو گئے، تم کیا ہو گئے، تم یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ بھائی ہم ہر وہ کام کر لیں جس میں ہمارے مالک کی رضا ہو۔ بھائی ہمارا مالک اللہ ہے تو ہم پر قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا قانون۔ بس اللہ کا قانون ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں، اور جتنے کام ان کو ناپسند ہیں، جو حقیقت میں برے ہی کام ہیں، اچھے کام نہیں ہیں، جو برے کام ہیں انہی کو انہوں نے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بےحد محبت فرماتے ہیں اور برے کام کرتے دیکھنا ان کو ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے ان برے کاموں کو منع فرما دیا۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہم محنت مشقت کر کے ایک چیز کمائیں وہ زیادہ آسان ہے، یا ایک کام نہ کر کے ایک مالک مزدوری دے رہا ہے کہ ہماری فیکٹری میں بیٹھے رہو، کام بھی نہ کرو، پیسہ بھی لے لو؟ کوئی ہے دنیا کا ایسا فیکٹری مالک کہ کام نہ کرے آدمی، اس کو پیسہ دے دے، کک مار کے باہر نکالے گا کہ چلو یہاں 10 آدمی لائن میں کھڑے ہیں نوکری کے لیے، دن رات ایک کرنے کے لیے، 12-12 گھنٹے کام کرنے کے لیے نکلو یہاں سے، تم جیسے سست آدمی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ کریم ایک مالک ایسا ہے ہمارا اللہ، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم برے کام مت کرو، ہم تم کو مزدوری دیں گے، اور چھوٹی موٹی مزدوری نہیں، یعظم لہ اجرا، ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا اور کیا چاہیے بھائی ہم کو؟ مفت میں جب خدا دے کھانے کو، جب خدا مفت میں دے کھانے کو، بلا جائے کمانے کو۔ اللہ مفت میں دے رہے ہیں ہمیں، کیا دے رہے ہیں میرے دوستو، یہ بھی سن لو۔ قرآن پاک کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، الحمدللہ اپنے مرشد کی تعلیمات، میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے یہ سب باتیں سیکھی الحمدللہ، اور دین کو ہمارے حضرت نے بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ یہ کوئی الجھن والی باتیں نہیں کہ دریا میں ایک ٹانگ سے کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھنا ہے، اور 1,00,000 کا وظیفہ پڑھنا ہے، جہاں کوئی مسئلہ آیا ارے تجھ پہ تو جنات ہے، یہ 1,00,000 کا وظیفہ، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا، اور ذرا ایک مرغا لے آنا، اس کے خون سے تمہیں تعویذ دے دیں گے۔ ایک ہوشیار مرید ایسے پیر کے پاس پہنچ گیا تعویذ لینے، اس نے کہا کہ مرغا لیا، اس کے خون سے ہم تعویذ لکھ کے دے دیں گے، تیرا سب کام بن جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چلاک تھا، مرغا تو لے گیا، ذبح کر کے برتن میں اس کا خون نکالا اور مرغے کی بوٹیاں بنائی، خون پیر صاحب کو دیا، بوٹیاں لے جانے لگا۔ اب پیر صاحب نے کہا کہ یہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ کہا ارے بوٹیاں تو میری ہیں، تعویذ تو خون سے لکھو گے، بوٹیوں سے تھوڑی لکھو گے۔ वो बोटियां लेके जा रहा है, बताओ ऐसी सीरियस ऐसा मुरीद चलेगा किसी जगह? तो मेरे दोस्तों ये बात है कि हम इन जाली पीरों ने इस रास्ते को बहुत मुश्किल बना दिया है और बेचारे सादा लौह लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और कर्जे ले लेकर इनको पैसा देते हैं, तावीज लेते हैं, समय तावीज दे दो। हमारे प्यारे शेख ने हमको सबसे बड़ा तावीज हमारे हाथ में दे दिया मुफ्त में कि तुम तकवा इख्तियार कर लो, अल्लाह ताला को राजी कर लो और गुनाह छोड़ दो तो तुम्हें किसी तावीज की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं, आसमान से तुम्हारे सब काम बनेंगे, आसमान से तमाम परेशानियों को दूर किया जाएगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं बलाएं तीर और फलक कमा है, चलाने वाला शहनशाह है। बलाएं तीर है ना, और फलक कमा है, आसमान से सारी बलाएं आती हैं कि नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से सारे हालात आते हैं कि नहीं? तो फरमाते हैं कि बलाएं तीर और फलक कमा है, चलाने वाला शहनशाह है, उसी के जेरे कदम अमा है, बस और कोई मफर नहीं है। सारे जहान में टक्करें मार लो, अमेरिका में टक्कर मार लो, यूरोप में टक्कर मार लो, किसी जगह तक टक्कर मार लो, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनेगा जब तक कि अल्लाह को राजी न कर लो। सारी कायनात अल्लाह ताला की है। मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक मुल्क का मुजरिम करके दूसरे मुल्क में जाके सियासी पनाह ले लेता है, तो होता है ना, हमारे यहाँ के बड़े लोग चले गए हैं वहां, वो मुजरिमों की पनाहगाहों में चले गए हैं, मुजरिमों की पनाहगाह उसका नाम है। लोग उनकी चमक दमक और तरक्की देख के जमाने लटकाते हैं, लालच करते हैं, मगर मेरे दोस्तों अजीजों कुरान पाक में उन लोगों के लिए क्या लकब इख्तियार किया अल्लाह ताला ने, उलाइक कल अनाम बल हुम अजल, ये जानवर नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर है। कौन? ये यहूद व नसारा, ये अल्लाह के नाफरमान, ये मुशरिकीन। इनकी जाहिरी तरक्की को देखकर हमारे साथ अल्लाह मुसलमान भाई लालच करते हैं कि वाह भाई बड़ी तरक्की है, काश हमें भी ऐसी तरक्की मिल जाती। ना समझ है ये, बिल्कुल नादान है बेचारा। अल्लाह ताला ने हमें ईमान की मुफ्त में ऐसी दौलत दे दी है मेरे अजीजों और दोस्तों कि कायनात की कोई शय बल्कि सारी अशिया मिलकर भी, सोने चांदी जवाहरात सल्तनतें मिलकर भी इस ईमान की दौलत की एक जर्रा हक अदा नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि उनके ईमान न लाने की वजह से उनकी सारी तरक्की धरी रह जाएगी जब आग बंद होगी, और सारी दौलत उनकी मिट्टी हो जाएगी जब आग बंद होगी, और उनका ठिकाना हमेशा हमेशा की जहन्नम है। लिहाजा जो लोग उनकी वजह पता बनाएंगे, जो लोग उनकी तरक्की को लालच की नजर से देखेंगे और अपने ईमान की दौलत को नजर में हकीर कर देंगे, दोस्तों खतरा है कि उनका ठिकाना भी जहन्नम होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों बात तो बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन असल मकसद समझ में आ गया कि हमने खुदा ताला को एक लम्हा भी नाराज नहीं करना है। इस तरह से अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बना देंगे और आखिरत भी बना देंगे। ये वादे अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए किए हैं कि हम मुश्किलात से निकालेंगे। जन्नत में थोड़ी तो मुश्किल होगी, जन्नत तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं छोटी सी एक खुदाई होगी, खुदाई जैसे अल्लाह ताला फरमाते ना कुन और वो हो गया, तो अल्लाह ताला वहां जन्नत में बंदों को इख्तियार दे देंगे कि तुम जो ख्वाहिश करोगे, है ना कुरान में, जो ख्वाहिश करोगे वो मिलेगा। वहां तो ना कोई परेशानी का नामो निशान नहीं, वहां शरीयत भी नहीं होगी, यहां तो शरीयत की पाबंदियां हैं कि ये करो और ये न करो, ये करो ये न करो। ये कैदोबंद अल्लाह ने लगाई है इम्तिहान के लिए हमारे, कि देखें ये हमारा वफादार है कि शैतान का वफादार है, ये देखने के लिए पाबंदियां लगाई हैं। बस इस शरीयत की हकीकत यही है, देखना कि हमारा बंदा है कि शैतान का बंदा है। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, हम अल्लाह के बन के रहना अच्छा है हमारे लिए कि शैतान का बन के रहना अच्छा है? हमारी दुनिया भी बनेगी अल्लाह को राजी करने में, और हमारी आखिरत की कामयाबी का राज भी अल्लाह को राजी करने ही में है। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वलीमन खाफ मकाम और रब ही जन्नतान, कि जो अल्लाह से डर के रहेगा दुनिया में हम उसको दो जन्नतें देंगे, दो जन्नतें। अब दूसरी कौन सी जन्नत आ गई? ये दुनिया, अल्लाह ताला ये दुनिया उसकी जन्नत बना देंगे, दुनिया में जन्नत का मजा पाएगा। मेरे दोस्तों ये बात अच्छी तरह समझ लो, मेरे मुर्शिद की बात है, फरमाते हैं कि असबाब राहत और हैं और राहत और है। असबाब राहत क्या है? ये गाड़ी है, इसमें बैठता है आदमी आराम से पहुंच जाता है, एक आदमी गधा गाड़ी पे जाता है जरा मुश्किल से जाता है, एक पैदल जाता है और मुश्किल से जाता है। तो ये असबाब राहत हुई गाड़ी, एयर कंडीशन असबाब राहत है, लाके लगा दिया, ठंडक आ रही है। लेकिन फरमाया कि ये असबाब राहत है, असबाब राहत और है और राहत और है। राहत का ताल्लुक दिल से है। एक आदमी मस्जिद की चटाई पे बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा है اس کے قلب کو جو سکون حاصل ہے جنت سے بڑھ کر وہ سکون حاصل ہے اس کو. اور ایک آدمی بڑے بنگلے میں 100 نوکر جا کر وہاں موجود اور 1000 گز کا بنگلہ ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہیں, فیکٹری بھی چل رہی ہے, ٹیلی فون بھی آ رہا ہے بینک سے کہ آج آپ کو اتنا نفع ہوا, آج اتنے پیسے جمع ہوئے, اتنے نکل گئے, لیکن ظالم کا دل بے چین ہے, عذاب ہے, اس لیے کہ گناہوں میں مبتلا ہے, ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے, حسینوں سے تعلق کیا ہوا ہے اور اللہ کے نافرمانوں کی وضع قطع بنا رکھی ہے, خدا تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے. جس طرح سے بھی ہو, خدا کی قسم اس کا دل کبھی چین سے رہ ہی نہیں سکتا, چاہے کتنے مال و اسباب ہوں. اس لیے یاد رکھو کہ اسباب راحت اور ہیں اور راحت اور چیز ہے. راحت کا تعلق دل سے ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں کیا ہوا, عالم بیاباں ہو گیا. ایک آدمی بنگلے گاڑیوں میں ناخوش اور غمزدہ بیٹھا ہے, خودکشی کے خیالات اس کو آ رہے ہیں. ذرا جن ملکوں کی ہم تعریف سمجھتے ہیں, لالچ سے دیکھتے ہیں ترقی ان کی دولت کی, ذرا جا کے ان کا حال تو پوچھو کہ کیا حال ہے ان کا. خودکشیوں کی جگہ انہوں نے بنا رکھی ہے حکومت نے کہ یہاں آ کر خودکشی کرنے والے کو منع نہیں کیا جائے گا, جو اگر زندگی سے تنگ آ جائے. بڑے بڑے مالدار خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مال میں سکون ہوتا تو مال سے سکون کو خریدے تھے. معلوم ہوا کہ ان اسباب سے دل کی راحت کا تعلق نہیں. دل کی راحت کا تعلق تو اپنے مالک کو راضی کرنے میں ہے. سمجھ گئے میرے دوستوں؟ تو انشاءاللہ تعالی گناہ چھوڑنے کا پکا ہم ارادہ کریں. پھر ہم آپ کو 4 گناہ بتائیں گے. یہ 4 گناہ ایسے ہیں جس میں عام مسلمانوں کو ابتلا ہے, مبتلا ہے اس میں, نادانی کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, جو بھی وجہ سے, چاہے ہمت کی کمزوری کی وجہ سے. مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی عمل کی. تو ہم نے بتا دیا کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, یہ عہد ہم کر لیں کہ آپ سارا جہاں ناراض ہو, سارا جہان ہم پر ہنسے, لیکن ہم نے کام وہ کرنا ہے جو ہمارے مالک کی پسند کا ہوگا, اور ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے کہ جس کو ہمارا مالک ناپسند کرتا ہے. ہر حال میں چاہے جان چلی جائے ہماری, لیکن اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے. اور اگر خطا ہو جائے تو معافی کا دروازہ آخری سانس تک اللہ نے کھول رکھا ہے. جب تک کہ موت نزا کا عالم تاری نہ ہو جائے, توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے. 100 سال کے کافر اگر توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, سب کا سب معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. شیطان جب انسان توبہ کرتا ہے, مسلمان توبہ کرتا ہے, شیطان سر پہ خاک ڈالتا ہوا روتا ہوا بھاگتا ہے کہ اس نے میرا ساری محنت برباد کر دی. ظالم کو میں نے گناہوں میں لگایا تھا, اس نے تو توبہ کر کے سب معافی اپنی فائل صاف کرا لی. مٹی ڈالتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا. تو میرے دوستو ہم نے یہ عہد کر لیا نا, اب 4 کام ہم آپ کو بتاتے ہیں مختصراً کہ 4 کام ہم کر لیں تو میرے مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہم غلام ہیں, ہم چندہ نہیں مانگتے, ہمارا تو کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے بھائی. جن کا مدرسہ ہے لیکن ہمارے حضرت کے غلام ہیں, کبھی انشاءاللہ ایک ایسی ٹوپی بھی آپ کو نہ ملے گی جو چندہ مانگنے والی ہوگی. ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے والے ہیں. ہم نے اپنے شوہر سے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا سیکھا ہے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں سیکھا الحمدللہ. اور ہمیں تو الحمدللہ حاجت بھی نہیں, کھاتے پیتے لوگ ہیں الحمدللہ. ہم اپنے خرچے پہ یہاں آئے ہیں. ہم تو یہاں کھانا بھی آپ لوگوں کا کھانا پسند نہیں کرتے, یہ گواہ ہے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنا پیسہ دے کر کھاتے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ لے لو پھر ہم آپ کے یہاں کھا لیں گے کھانا. ہم وہ پیٹو پیر نہیں ہے الحمدللہ. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ایسے بڑے بڑے گناہوں کی طرف تنبیہ کی ہے کہ اگر ہم یہ 4 گناہ چھوڑ دیں, جس میں کوئی مشقت نہیں, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کا, اور گھر بیٹھے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہو جائے گی, گھر بیٹھے دوستی مفت میں. تو 4 گناہ ہم چھوڑنے کا وعدہ کریں انشاءاللہ تعالی, کہ ہم ہمت کر کے 4 گناہوں کو چھوڑیں گے. اور اس میں نہ کوئی پیسہ ہے خرچ نہ مشقت ہے, تو کتنی آسان بات ہے. جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ کو چھوڑ دو, ہماری دوستی لے لو, کام نہ کرو مزدوری لے لو, اور مزدوری بھی چھوٹی موٹی نہیں, عظیم مزدوری, یوزم لہو اجرا, اللہ کا وعدہ ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ بھائی عام ابتلا ہے, داڑھیوں کو کاٹتے ہیں ہم لوگ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض سنت ہے, داڑھی رکھی تو ٹھیک ہے, نہیں رکھی تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تھوڑی سی رکھ لی کافی ہے. تو آج ہم اس کا مسئلہ بتا دیتے ہیں جو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, حدیث پاک سے بھی ثابت ہے, قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ داڑھی کا 1 مٹھی رکھنا واجب ہے. 1 مٹھی, اس سے کم داڑھی جو ہے اپنی مٹھی ہو بچے کی نہ ہو, اس 1 مٹھی سے کم پر داڑھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی داڑھی نہیں ہوگی, بلکہ کون سی والی داڑھی ہوگی میرے دوستو؟ داڑھی مشرکین بھی رکھتے ہیں, یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں, داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کے معیار مختلف ہیں.
ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار بتا رہے ہیں، وہ حدود بتا رہے ہیں جو حدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی تھی، تو اس میں نجات ہے ہماری، کسی اور داڑھی میں ہماری نجات نہیں ہے۔ کہیں کتابوں میں نہیں لکھا کہ چھوٹی داڑھی نجات کا باعث ہوگی، بلکہ یہ ایک مٹھی داڑھی چاروں چار امام تھے سیکھا کہ بھائی کتنا وقت رہ گیا، 20 منٹ رہ گئے، اچھا چاروں امام تھے، چار امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ثبوت مانگتے نا آپ لوگ، ثبوت ہم دے رہے ہیں آپ کو مختصر، اور جو آپ کو اور مزید دلیل چاہیے علماء حضرات سے آپ رابطہ کر لیں، کتاب میں بھی دکھا دیں گے، ہمارے پاس آئے ہم بھی دکھا دیں گے، ہمارے پاس کتاب بھی ہے اس میں سب حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان سب کے نزدیک ایک مٹھی کا داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور اس کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم ایک چاول بھی کم کترانا دونوں حرام ہے، دونوں حرام ہے۔ تو زیادہ داڑھی دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اور تھوڑی کے نیچے سے، تھوڑی سمیت نہیں ہو، تھوڑی کو مائنس کر دو، ٹھڈی مائنس ٹھڈی کر دو، مٹھی مائنس ٹھڈی، یہ اپنی ٹھڈی کے نیچے سے اپنی مٹھی لگاؤ اور اس کے بعد اس کو یہاں سے کاٹ دوں۔ زیادہ لمبی داڑھی بھی ہمارے دین میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسی تھی ایک مٹھی کے برابر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہم حاصل کرنے کے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مخلوق چاہے کتنا بھی ہنسے، لیکن ہم نے اب اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محبوب کائنات تھے، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی پیارا اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ داڑھی رکھ لیں گے تو شکل ہماری بری ہو جائے گی، بعض بیویاں آڑے آ جاتی ہیں کہ تم کیسے لگو گے، ایسے لگو گے، ویسے لگو گے، کبھی دوست آڑے آ جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے والدین ہی ایسے ہوتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں، کبھی والدین رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد داڑھی رکھ لے، دنیا ہے کوئی کسی لیے رو رہا ہے، کوئی کسی لیے رو رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کی بات ہم نے نہیں مانی۔ خدا تعالیٰ کا قانون سب سے بالا تر ہے، سب سے اوپر ہے، کوئی رشتہ اس کے برابر نہیں ہے، سب سے بڑا رشتہ ہمارا احکم الحاکمین کے ساتھ ہے، ہے کہ بھائی نہیں؟ ہاں، اللہ ہی سب کو پالتے ہیں، اور کوئی کسی سے روزی نہ چھین سکتا ہے، نہ کوئی ایک دانہ بھی کسی کو دے سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو میرے دوست، یہ داڑھی کی حدود ہے کہ ایک مٹھی دائیں طرف سے بھی ہو، ایک مٹھی بائیں طرف سے بھی ہو، اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی، یہ ہو گئی ہماری داڑھی انشاءاللہ تعالی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اور ہاں، یہ بات بتا رہا تھا کہ کوئی پیارا اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے، تو اللہ سب سے بڑا پیارا کون ہے؟ اللہ تعالی، اور ان کے سب سے بڑے پیارے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا بھائی؟ تو اگر داڑھی میں کوئی ایسی نقص کی بات ہوتی نعوذ باللہ، تو اللہ تعالی اپنے انبیاء کو حکم دیتے داڑھی رکھنے کا؟ ہاں، ہرگز نہ دیتے۔ معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنے سے مرد کی زینت ہوتی ہے۔ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں صرف اس کا کام یہ تسبیح کرنا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین فرمایا اور عورتوں کو چوٹیوں سے مزین فرمایا۔ ان کا کام ہی یہی ہے، ان کی عبادت ہی یہی ہے کہ وہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ اب ہم داڑیاں کاٹے تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری کٹی ہوئی داڑھیوں کو اگر دیکھ کے پوچھ لیا کہ میری شکل میں کیا خرابی تھی جو تم نے میرے جیسی شکل نہیں بنائی، داڑھی نہیں رکھی، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ شفاعت کیسے ملے گی؟ اب مختصراً بات جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں کہ ایک مٹھی داڑھی ہم تینوں طرف سے رکھنے کا ارادہ پکا کر لیں، ہے نا؟ زیادہ مہلت نہیں ہے میرے دوستو، 20 سال والے بھی چلے جاتے ہیں، 2 سال والے بھی چلے جاتے ہیں، پیدا ہوتے بھی مر جاتے ہیں، ادھیڑ عمر والے بھی مر جاتے ہیں، اور کیسی کیسی امیدیں لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں، امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی کہ ہم بڑھاپے میں اللہ کو راضی کر لیں گے، ذرا تھوڑے اور دن گزر جائیں پھر راضی کر لیں گے، نہیں، یہ شیطانی دھوکا ہے، سوچتے سوچتے آدمی قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ ارادہ کریں پکا کہ انشاءاللہ تعالی اب آئندہ ایک مٹھی داڑھی ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بالکل اس طرح کیسی نہیں لگائیں گے۔ اور ایک کام یہ کہ بھائی، بعض لوگ داڑھی پوری رکھتے ہیں، وہ بھی ناسمجھی میں یہاں سے چھوٹی کر لیتے ہیں، نائی سیٹنگ کرنے لگتا ہے، یہاں سے چھوٹی چھوٹی کر دیتا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ کنپتی کی ہڈی جو ہے نا، یہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے، اس سے سب بال جو نیچے آ رہے ہیں سب داڑھی میں شامل ہیں، اور ان کو ایک مٹھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ داڑھی کی حدود بتا رہا ہوں۔ اسی طرح جبڑے جہاں مل رہے ہیں آپس میں، ان کے اوپر اوپر کا تو صاف کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ذرا آئینے میں زیادہ اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ دیکھتے رہنے سے کیا ہوتا ہے, وہ اور تھوڑا ایک بار یہ رہ گیا اس کو کاٹا, اب ادھر سے ایک ابھرنے لگا اس کو کاٹا, ابھی اس کو کاٹا تو ایک اور ادھر سے کیوں چوں کرنے لگا کہ ہم بھی ہیں. اس طرح صاف کرتے کرتے کہاں تک داڑھی پہنچ جاتی ہے, خلاف سنت ہو جاتی ہے, خلاف شریعت ہو جاتی ہے. تو شیروں کی طرح داڑھی رکھو میرے دوستوں تینوں طرف سے, اور گردن کے جو بال ہیں جو داڑھی میں مل رہے ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں ان کو صاف کرنا جائز نہیں, داڑھی میں شامل ہیں. جو گردن سے بال نیچے کی طرف جا رہے ہیں ان کو آپ صاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ داڑھی کا بچہ ہے, یہ ہمیشہ بچہ رہتا ہے, ایک مٹھی نہیں ہوتا, اس لیے اس کا قتل بھی جائز نہیں ہے. اس کو تیل کنگھی لگا کے سیدھا کر کے رکھو ان شاء اللہ تعالیٰ, داڑھی کو خوبصورت کر کے رکھو. اور مونچھوں کا حکم سن لو بھائی, ایک تو سر پر انگریزی بال بھی نہ رکھنا کہ کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے, یہ جانوروں کے طریقے ہیں, بن مانس لگتا ہے کوئی بندر لگتا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح غور سے کہ ہم کیا لگ رہے ہیں. اور ہم جو کافروں کو دیکھ دیکھ کے اپنی شکل ہم کھلا لگ رہے ہیں کھلا لگ رہے ہیں, تو ایسے آدمی کو اپنی خیریت ایمان کی خیریت نہیں ہے اس کی. تو میرے دوستو سر پر بھی انگریزی بال نہیں رکھنے, اور مونچھوں کا حکم یہ ہے سب سے افضل درجہ اس کو بالکل باریک کترا لینا, بالکل باریک. اور اگر مونچھیں رکھنی ہے ہمت نہیں ہو رہی آپ کی ابھی مونچھیں پوری منڈانے کی, تو اس کا جائز درجہ بھی بتلا دیتے ہیں, جس کو سیکنڈ ڈویژن کا شوق ہو تھرڈ ڈویژن کا شوق ہو وہ بھی ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ بھائی آپ سینئر نے بتایا کیوں نہیں, تو سیکنڈ ڈویژن پاس ہونا ہے تو چلو یہ کر لینا, مگر یہ کام کرنا کہ یہ اوپر کے ہونٹ کا سفید جو کنارا ہے یہ کنارا, اس کے اوپر بال نہیں آنا چاہیے. اگر اس کے اوپر بال آ گیا تو یہ ناجائز ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے نافرمانوں کی شکل میں ہماری شکل ہو جائے گی, اور اگر اسی وقت موت آ گئی خدا نخواستہ تو اللہ کے نافرمانوں کی شکل میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من طول شائبہ لم ینل شفاعتی, جس نے مونچھ کو لمبا رکھا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی. لمبی مونچھ یہی ہے جو ہونٹوں کے اوپر آ جائے میرے دوستوں. اگر آپ کو مونچھ رکھنی ہے تو سیکنڈ ڈویژن ہونا ہے, آپ کی مرضی ہے, فرسٹ ڈویژن کا بھی بتا دیا سیکنڈ ڈویژن بھی بتا دیا, تو یہ کنارا ضرور کھلا رکھنا اگر رکھنی ہو تو. اور ایک بات داڑھیوں سے متعلق بہت سے لوگوں کے مطلب معلوم نہیں ہوتا, الحمدللہ اس دفعہ بھی پہلے بھی ہم جہاں جہاں گئے اکثر لوگوں نے اس بات کا وعدہ بھی کر لیا, تسلیم بھی فوراً کر لیا. بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب بات معلوم ہو تو انسان تسلیم کر لیتا ہے, الحمدللہ مسلمان ہیں ہم. تو جب معلوم ہو جاتا ہے شریعت کا مسئلہ کہ بھائی داڑھی کے اندر مردوں کے لیے کالا خضاب لگانا حرام ہے, کالا خضاب لگانا حرام ہے. اب بعضے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو براؤن دیا تھا وہی لگایا ہم نے تو, لیکن بھائی ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا خریدنے ایک آدمی جائے اور اس کے اوپر لیبل لگا رہا ہے, گدا خریدنے جا گھوڑا خریدنے جا رہا ہے اور گدے کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے گھوڑا, گدے کے اوپر کسی نے لیبل لگا دیا گھوڑا, تو آپ خرید لو گے گدا کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے گھوڑا؟ آپ کہو گے نہیں, اس کی حقیقت نہیں ہے. تو جس رنگ کی حقیقت براؤن نہ ہو وہ آپ مت خریدنا بھائی. آپ نائی کے پاس کلر لگواتے ہو خود لگاتے ہو تو نائی کو بتا دو کہ بھائی اس کا رنگ کالا نہیں آنا چاہیے, یہ حرام ہے, براؤن کلر کروا لو, لائٹ براؤن کروا لو, ڈارک براؤن کروا لو, لیکن جیڈ بلیک نہیں ہونا چاہیے, کالا نہیں ہونا چاہیے, مرد کے لیے حرام ہے. اور ایسے کالا خضاب لگانے والے کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے. مسئلہ ہم بتانا ہمارا کام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توحید نصیب فرمائے. تو آپ مہندی لگا لو, مہندی بھی لگا سکتے ہیں, لیکن بھائی کالا خضاب سے ہم توبہ کر لیں. الحمدللہ اس سفر میں بھی کئی لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم خضاب لگائیں گے ہی, کیونکہ خضاب لگانا ایک مصیبت بھی ہے. جب لگاؤ گے تو دو دن کے بعد یہ سفید سفید جڑیں سارا کول کھول دیں گی, بڑے نہیں آئے تو بنے ہوئے تھے جوان. ایک بزرگ شاعر نے کہا اپنے دوست کو دیکھ کے, بزرگ شاعر تھے, ان کو دیکھ کے ذرا وہ لطف آ گیا ان کو کہ وہ شیشے میں دیکھ دیکھ کے خضاب لگا رہے تھے, تو کہا کہ مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. ارے کالا خضاب لگانے سے کوئی جوانی واپس تو نہیں آئے گی بھائی. تو بھائی اگر لگانا ہے تو جائز درجہ ہم حق کی اس کا بتا رہے ہیں کہ آپ لگا لو, لیکن براؤن لگانا, اس وہ کلر لگانا جس کا اثر براؤن آئے, ہے نا, دیکھنے میں کالا نہ ہو وہ کلر لگا لینا. دوسرا کام تخنے ڈھانکنا, دوسرا گناہ, دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ جب چل رہا ہو مرد اور کھڑا ہو ان دو حالتوں کے اندر تخنے کا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے. یہ صرف نماز میں نہیں بلکہ ہر وقت جب چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں اور اوپر سے آنے والا لباس جیسے کرتا ہے بہت لمبا بنوا لیا, جبہ بہت لمبا بنوا لیا, پتلون ہے, لنگی ہے, پاجامہ ہے, شلوار ہے, یا سردی میں انسان چادر اوڑھتا ہے, وہ تخنے سے نیچے نہیں جانی چاہیے, تخنے کو چھونی بھی نہیں چاہیے, تخنے سے اوپر اوپر رہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصل من الكعبين من الازار في النار، جتنا اس سے تکنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈگے گا جہنم میں جلے گا. جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسبل، کہ اللہ تکنا ڈھانکنے والے کو محبوب نہیں رکھتے، محبت نہیں فرماتے اس کو، تو ناراضگی کی حالت میں رہے گا اللہ کی. تو یہ دو بڑے بڑے گناہ ہو گئے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کو چھوڑنے کی. اپنے ٹرنوں کو ہم ہمیشہ اوپر سے آنے والے لباس سے، اگر کوئی شرم آ رہی ہے، کسی کی ہمت ابھی نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو ہمت مانگیں، اللہ ہمت تو آپ نے دی ہے لیکن ہم کمزور ہیں، ہمت ہو نہیں رہی، آپ توفیق دے دیجئے، انشاءاللہ توفیق بھی آ جائے گی مسلسل مانگنے سے. اور شرم آئے تو بھائی آپ موزہ پہن لیجئے، کیونکہ نیچے سے جو لباس اوپر آ رہا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے. آپ موزہ پہن لیں، آپ کے ٹخنے بھی ڈھک جائیں گے، سردی سے بھی بچا ہو جائے گا، اور آپ گناہ بھی نہیں ہوگا. موزہ پہن لیجئے، لیکن یہ لباس دیکھیے اوپر رہنا چاہیے ٹخنے سے. دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. حقیقت تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دوری کا ذریعہ یہ نگاہ بد نگاہی بن رہی ہے. نامحرموں کو دیکھنا، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، اور گھروں کے اندر جو نامحرم ہے، یاد رکھیے یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، اللہ نے قانون بنایا ہے، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے. اللہ نے سب حکم نازل کر دیے، رشتے اللہ نے بنائے ہیں، تمام رشتے نامحرم اللہ نے بتا دیے. چچی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے خالو سے اور پھوپا سے پردہ ہے، اسی طرح سے بھابھی اور سالی سے پردہ ہے، اسی طرح سے ان کا دیور اور جیٹھ سے پردہ ہے، اسی طرح خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، جتنے کزن ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کا آپس میں پردہ ہے. جب لڑکی 10 سال کی ہو جائے اس کو پردہ کرانا ضروری ہے، اور لڑکا 12 سال کا ہو جائے پردہ کرانا ضروری ہے. لیکن اتنا فتنے کا زمانہ ہے کہ 10-10 سال کے لڑکے کیا 8-8 سال کے لڑکے ہوشیار ہو رہے ہیں، ان کو عورت اور مرد کا فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا فرق ہے، اور تقاضے گندے دل میں شروع ہی سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی گندگی پھیل چکی ہے، اتنے شرمناک واقعات ہو رہے ہیں، اور ان موبائلوں نے تو بالکل تباہی کے دہانے پہ ہم کو پہنچا دیا میرے دوستو. ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. گندی فلمیں، ننگی لڑکیاں، ناچ گانے، کیا اس کے اندر گندگی نہیں ہے، کیا مشغولیات نہیں ہے؟ اس چیز نے تو اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی ہم کو دور کر دیا. اب سنیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، ان نامحرموں کو مت دیکھیں، ورنہ ان کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جو آدمی نگاہ کی حفاظت کر لے گا، ذالک ازکی لہم، وہ اس کے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے. دل پاک رہے گا اس کا، ورنہ دل بھی گندا رہے گا. دل گندا رہے گا میرے دوستو. ابھی دل کی بات آگے آ رہی ہے، چوتھی بات، یہ تیسری بات میں مکمل کر لوں. تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے نظر کی حفاظت کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا اہم حکم تھا کہ نماز کا حکم مرد عورت کو دونوں کو ساتھ ساتھ دے دیا، زکات کا حکم مرد عورت کو ساتھ ساتھ دے دیا، لیکن یہ اتنی اہمیت کا حامل حکم تھا کہ آگے اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مؤمنات سے بھی کہہ دیجئے، یہ نہیں کہ مرد عورت کو نہ دیکھے بس کافی ہے، عورتیں مردوں کو گھور گھور کے دیکھیں، اس کا میاں، اس کا میاں، اس کا بھائی، اس کا فلانا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرم مردوں کو مت دیکھیں، نامحرم رشتے ہم نے آپ کو بتا دیے. تو یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، یہ نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. پھر کیسے بھائی ہم اللہ کو راضی کریں گے، کیسے ہم گناہ چھوڑیں گے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ بد نگاہی. تو ہم یہ بھی ارادہ کریں کہ آج سے جتنے نامحرم رشتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم انہیں دیکھیں گے نہیں، اور ان کے قریب بھی نہیں رہیں گے، اور ان کے ساتھ بے تکلفی کا معاملہ بھی نہیں کریں گے. گھر چھوٹا ہے، مل کر رہ رہے ہیں آپس میں، تو کوئی بات نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت نامحرم جو لوگ مرد ہیں گھر سے کام پہ چلے جاتے ہیں، جب کام پہ چلے جائیں عورتیں اپنا کام کر لیں، اور اگر ہے تو بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ ادھر ہو جائیے، ہم اپنا کام کر لیں، یہ تو بات تو منع نہیں ہے. اور عورت کو چاہیے کہ پوری اپنے بڑی سی چادر لے کر اپنے گھونگھٹ نکال کے اپنے پورے جسم کو ڈھانک لے، اور بالکل نامحرم کے سامنے نہ رہے، اپنا پیٹھ موڑ کے اپنا کام وام کرتے رہے، صفائی کا کام، کچن کا کام، جو بھی کرنا ہے کر لے، اس کی اجازت دی ہے شریعت نے. لیکن بے تکلفی نہ کرے، خصوصاً دیور اور جیٹھ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے یعنی جیٹھ اور دیور سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لو. آپ نے فرمایا تو شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت. جتنا موت سے ڈرتے ہو اتنا اس کے معاملے میں ڈرو. تو ہم نہ ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا اور کوشش کرنا اور اللہ سے توفیق مانگنا اور عمل کرنا ہم سب کا کام ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو گھروں کے اندر نامحرم رشتے, دوسرے یہ چلنے پھرنے بازار میں اور مارکیٹوں میں اور ایئرپورٹوں پہ ٹرین اسٹیشن پہ, کہاں بے پردگی نہیں ہے آج, ہم نے ان کو دیکھنا نہیں ہے. نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا, ادھر ادھر مت دیکھو, ادھر ادھر دیکھو گے بے پردگی عام ہے, نظر خراب ہو جائے گی, آنکھوں کا زنا ہو جائے گا اور خدا تعالیٰ کی لعنت کی بد دعا پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں, اللہ لعنت کی بد دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر بھی, دونوں پر. جو عورت بے پردہ باہر نکل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, اور جو مرد اس کو دیکھ رہا ہے یا جو عورت مرد کو دیکھ رہی ہے یہ سب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بد دعا ہو رہی ہے. کیسے پھر ہم اللہ کو راضی کریں گے بھائی؟ آنکھوں کا زنا کرنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رسول کی لعنت کا مستحق ہونے والا کوئی متقی ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ تو ہم اس کا ارادہ کر لیں کہ اس طرح بھی اور موبائلوں میں بھی اور کیبلوں میں اور ٹی وی کے اندر یہ سب گندگیاں بھری ہیں میرے دوستو, خبریں مت سنو بلکہ اس گندے آلے کو نکال باہر کرو, آگ لگا دو یا کسی غیر مسلم کو بھیج دو, اونے پونے بھیج دو. خدا کے لیے اس چیز کو ہم گھروں سے نکالیں, یہ چیزیں ہمارے گھروں کو جہنم بنا رہی ہیں. لوگ اپنے کام کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں بیرون ملک مزدوری کرنے, بچے یہاں سے منگواتے ہیں, ابا ہمارے لیے ٹیبلٹ بھیج دینا, اسمارٹ فون بھیج دینا, یہ والا فون بھیج دینا, وہ محبت میں بھیج دیتے ہیں. میرے دوست یہ محبت نہیں ہے, یہ دشمنی ہے, یہ ان کو جہنم کے راستے پر چلانا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کم عمری میں ان گندی چیزوں کے ذریعے سے اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں, جوانی ضائع ہو رہی ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی ضائع کر رہے ہیں. اور حکیموں کے یہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں, خمیرے مانگ رہے ہیں وہاں, اور وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں ایک رات میں جوانی واپس نہیں آتی. جب جوانی چلی جاتی ہے تو 10 سال میں بھی نہیں آتی, بڑھاپا ہی بڑھاپا آتا ہے. اور پھر بیوی کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے, پھر طلاقی ہوتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو شرمندہ ہو کر اتنے شرمندہ ہو گئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی, وہ ذلت ان سے برداشت نہیں ہو سکی, بے اولادی کا مرض پیدا ہو رہا ہے, اولاد نہیں ہے, کیونکہ وہ معاملہ ہی نہیں رہا, وہ جوانی نہیں رہی, طاقت ہی نہیں رہی. یہ باتیں میں کہنے پر مجبور ہوں کہ ایک صبح شام ہو رہا ہے. میرے دوستو ہم ان چیزوں سے بہت بہت زیادہ پرہیز کریں, اور اسی کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, آخرت بھی برباد ہو رہی ہے, اولاد معذور پیدا ہو رہی ہے, ہو بھی گئی تو معذور پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تیسرا کام یہ ضرور کریں گے نا, نظر کی حفاظت کی آج سے پوری کوشش شروع کر دیں, اور اگر خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, رو رو کے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ آج تو خطا ہو گئی, انشاءاللہ آئندہ ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے. یہ جو جہنم اور دوزخ پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ بندوں کو جلانے کے لیے پیدا نہیں کی, ڈرانے کے لیے پیدا کی ہے. باپ اپنے بیٹے کو اولاد کو ذرا ڈنڈا دکھا دیتا ہے, خبردار وہ برا کام نہ کرنا ہم پٹائی کر دیں گے, تو یہ محبت ہے کہ نہیں؟ تو یہی اللہ تعالیٰ کا دوزخ پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ میرے بندے ڈر جائیں اور یہ گندے کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ محبت ہی محبت فرماتے ہیں. اب چوتھا کام اور سن لیجئے, اور ایک بات اور کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرتا ہے, قرآن پاک میں تو حکم انعام بتا دیا کہ ہم یہ اس کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے, پاک رہے گا. اور حدیث قدسی میں ہے کہ جس نے میرے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی ہم اس کو حلاوت ایمانی عطا کریں گے جو اپنے قلب میں موجود پائے گا. ہاں سبحان اللہ, کیا بتائیں کہ حلاوت ایمانی کیا دولت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ دل میں داخل کر دیتے ہیں کبھی بھی دل سے نہیں نکلے گی, اور خاتمہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ سیدھے ہم اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تو میرے دوستو دل آخری کام ہے, دل کی حفاظت, دل میں بھی گندے خیالات نہیں لانا. کسی پر نظر پڑ گئی کہیں کوئی گندا خیال آ گیا, وہ دل میں جمانا نہیں, خیال تو آ جائے گا, آنے پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے, وہ گناہ نہیں شمار ہوگا. لیکن اس میں ہم مشغول ہو گئے یا اس کو لے کر ہم نے خیالات پکانے شروع کر دی کہ کیا شکل تھی اور ایسی تھی اور ویسی تھی, اور ہم جو توں کر لیتے یوں توں کر لیتے, یہ گناہ ہے, حرام ہے. اپنے دل کو بھی ہم نے پاک رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے. دل میں گندے خیالات آ سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم کیسے بھگائیں؟ بھگانا نہیں, بھگانے کی کوشش نہیں کرنی, اور اس کو مشغول بھی نہیں ہونا ہے. کیا کریں؟ کسی جائز کام میں مشغول ہو جائیں. جب آدمی کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے پچھلے کام سے توجہ ہٹ جاتی ہے, فرمایا حکیم الامت ہمارے سلسلے کے بزرگ نے کہ بجلی کی ننگی تار ہوتی ہے نا, اس کو پکڑو تو کرنٹ لگتا ہے اور اس کو ہٹاؤ گے ہٹاؤ گے بھی تو بھی کرنٹ لگے گا نا. تو یہ خیالات کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو ہٹانے بھگانے کی کوئی فکر میں لگ جائیں, اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرنے لگ جائیں, سبزی کاٹنے لگ جائیں, ماں کی خدمت کرنے لگ جائیں, کوئی کتاب دینی کتاب پڑھنے لگ جائیں, وضو کر کے مسجد میں چلے جائیں, دو رکعت پڑھ لیں, اپنے نیک دوستوں کے ساتھ ہنس لیں بول لیں, یہ سب جائز کام ہے نا, جائز کام میں اپنے آپ کو ہم مشغول کر لیں, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حل میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. دل کی نگرانی ہم کریں کہ ہمارے دل کے اندر کوئی یہ حسین شکلیں اور یہ بت نہ بسیں, یہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے دل کی بھی حفاظت کریں گے. چاروں کام پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن میرے دوستو اس زمانے میں یہ اعمال ذرا مشکل ہیں, نفس پہ بھاری پڑتے ہیں, تو اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور تقوی تمہیں کہاں سے ملے گا؟ فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے لِکُلِّ شَيْءٍ مَادِدٌ وَمَادِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ. یہ ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے, نمک کی کان ہوتی ہے نا, نمک کی کان سے نمک ملتا ہے, سونے کی کان سے سونا ملتا ہے, چاندی کی کان سے چاندی ملتی ہے, تو ہر چیز کے لیے ایک کان ہوتی ہے, اور تقوی کی کان اللہ والے ہیں. اللہ والوں سے ہم تعلق کریں, ان کی صحبتوں میں اٹھے بیٹھیں, ان کے بیانات بھی سنیں, لیکن ان سے اپنی اصلاح کا تعلق کریں, اصلاح کا تعلق کریں, ان سے اپنے دل کے حالات کہیں, انشاءاللہ وہ آپ کو ایسی آسان تصویریں بتائیں گے, آپ کو لاکھ لاکھ کے وظائف نہیں بتائیں گے, ایک ایک ہزار کے وظائف بھی نہیں بتائیں گے, معمولی سا ذکر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ چند منٹوں کا, اور باقی آپ کو ایسی تدبیر بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ گناہ چھٹتے چلے جائیں گے, ہمت پیدا ہوتی چلی جائے گی, اللہ کی محبت ہمارے دل میں آتی چلی جائے گی, گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل بخشیں, اور سچے اللہ والوں سے یاد رکھنا, جعلی پیروں سے بچنا ذرا ہے نا, اور جو بے غیرت عورتوں سے پردہ نہیں کر رہے خدا کی قسم وہ تو لات مار کے باہر نکالنے کے قابل ہیں. ترک سنت جو کرے شیطان گن, گر ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن, جو شریعت کا پابند نہیں سنت کا پابند نہیں, یاد رکھو کہ یہ شیطان ہے, بدماش ہے, یہ اپنے گندے تقاضوں کو پورا کرنا چاہ رہا ہے, اور تف ہے ان ماں باپ پہ اور ان لوگوں کے اوپر جو اپنی بیویوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان نامحرموں کے سامنے بے غیرتوں کی طرح ان کو بھیج دیتے ہیں. بے غیرت ہیں وہ بھی بھیجنے والے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت عطا فرمائے, غیرت ایمانی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا اور شرم عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے, سردار الانبیاء ہوتے ہوئے, معصوم ہوتے ہوئے, پاک ذات ہوتے ہوئے, اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم کہیں کہ ہمیں عورتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ظالم جھوٹ بولتا ہے, یہ ہر وقت ناپاک رہتا ہے, ناپاک ٹیسٹ کرا لو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ناپاک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو اللہ والوں سے مضبوط تعلق کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کتابیں ہم اپنے حضرت کے بعد یہاں لائے ہوئے ہیں, مفت میں تقسیم ہوں گے, مفت میں چھپتے نہیں ہیں, بہت مہنگے چھپتے ہیں, اور ہم اس کا اپنے پاس سے پیسہ دیتے ہیں, لیکن آپ کو ہم یہ مفت میں دیں گے, لیکن آپ اس کو مفت تو سمجھ لینا, لیکن اس کی اتنا قدر ہی نہ کرنا, اس کو پڑھنا. اور سنتوں کی کتاب یہ ایک ہے, ہر سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے, ہے نا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ سنت کا راستہ وہ راستہ ہے جو اللہ احکم الحاکمین سے ہمیں ملاتا ہے, اور ان کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے. کس راستے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے سے. اور ہر سنت بالکل آسان ہے انشاءاللہ تعالی, آپ دیکھیں گے اس کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی فرق نہیں ہے, ذرا سا آپ نے طور طریقوں کو بدلنا ہے. اور ایک ابھی وقت ہے, دو ایک منٹ یا ہو گیا وقت, ایک بہت ضروری بات آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے, تو اس موبائل کے اندر زیادہ تر میوزک والی گھنٹیاں ہوتی ہیں, زیادہ تر میوزک ہوتی ہے, اور میوزک حرام ہے, موسیقی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو بھائی ایک تو ہم یہ اہتمام کریں کہ اپنے موبائلوں سے یہ میوزک والی گھنٹی ہٹا کے سادہ گھنٹی لگانے کا انتظام کریں, کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے, کسی جاننے والے سے معلومات کر لیں, انشاءاللہ یہ کام بہت آسانی سے ہو جائے گا. اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے, لوگ الارم بھی لگاتے ہیں بعض لوگ موبائل سے, اب تو ہر آدمی موبائل سے ہر کام کر رہا ہے, فجر کی نماز کا الارم لگایا, آنکھ کھل رہی ہے موسیقی سے, حرام کاموں سے, گھر کے اندر حرام کام ہو رہا ہے, موسیقی بج رہی ہے, یہ کافروں کے طور طریقے ہیں میرے دوستو. ہم سادہ گھنٹی لگائیں موبائل کے اندر الارم کے لیے بھی اور ٹیلی فون کے لیے بھی, انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے. اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ تو گناہ ہے ہی وہ, لیکن بعض اوقات انسان مسجد میں جا کر اس کو بند کرنا بھول جاتا ہے, اب مسجد میں وہ گناہ ہو رہا ہے, تو مسجد میں گناہ کرتا ہے آدمی اور زیادہ اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو ایک کام تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے موبائلوں میں سادہ گھنٹی لگائیں گے. دوسرا کام یہ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی مسواک کو ہم لازم پکڑ لیں. مسواک جب وضو میں مسواک انسان کرتا ہے اس سے نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں ایک نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف مسواک کرنے سے. کام کیا کرنا ہے، ایک 10-20 روپے کی مسواک لے لو، یا آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ درخت کی ٹہنیاں ہیں پتلی نازک کوئی سی لے لو نرم، اس سے مسواک بنا لو اپنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے مسواک دائیں طرف، پہلے دائیں طرف کرو پھر بائیں طرف کرو پھر سامنے کی طرف. اور مسواک کو پکڑنے کا طریقہ بھی یہ سنت ہے کہ ایک انگلی نیچے یا انگوٹھا آگے اور تین انگلیاں اس کے اوپر، ایسے دائیں طرف پہلے دائیں طرف کر لو پھر بائیں طرف اور پھر سامنے کی طرف. اللہ کی محبت حاصل ہوگی کہ نہیں، قرآن پاک کی آیت ہم نے بتلا دی کہ اگر سنتوں کو اختیار کریں گے اللہ محبت کرنے لگ جائیں گے. جب وہ محبت کرنے لگ جائیں گے سارے کام ہمارے بنیں گے. تو مسواک کی سنت اختیار کریں گے اور اس کی پابندی کرنے سے روح بھی آسانی سے نکلتی ہے، ورنہ بڑی تکلیف سے روح نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو روح بھی آسانی سے نکلے گی اور کلمے پر موت ہوگی، حدیث پاک میں وعدہ ہے کہ جو مسواک کی پابندی اہتمام کرے گا اس کی موت کلمے پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان دونوں باتوں کا بھی ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور معلومات کر کے کسی سچے اللہ والے سے ہم اپنا اللہ کے لیے تعلق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں ہمارے کتابوں میں دعاؤں کا ایک کارڈ ہے جو صبح و شام کی اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین تین مرتبہ سورہ فلق، سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، اور تین مرتبہ سورہ فلق اور تین مرتبہ سورہ ناس فجر بعد اور مغرب بعد پڑھ لے گا، اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتی، کسی عامل کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی آپ پر اول تو جادو وادو سب ڈرانے بازی ہیں کہ تم پہ جادو ہو گیا اور یہ ہوگا آصف ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھو، نہ کوئی آصف آپ کے قریب آ سکتا ہے نہ کوئی جادو نہ جن. تو لیکن اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو آدمی ان تینوں قلوں کو پڑھے گا صبح شام کوئی شر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ آپ دعائیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، آپ سے حفاظت کی اور بھی دعائیں ہیں، اس کا بھی ہم اہتمام کریں صبح شام. اور ذکر کا کارڈ اس میں ہے، اور کچھ ذکر اس کے اندر بتایا گیا ہے، وہ ذکر آپ ہو سکے تو آپ اس کو کر لیں، اتنا نہ ہو سکے کم کر لیں، لیکن ناغا نہ کریں، ذکر کو پابندی سے کریں. اور جو دعاؤں کا کارڈ ہے اس میں میرا نمبر بھی ہے، چار نمبر ہیں ٹیلی فون کے، آپ مجھ سے کسی وقت بھی رابطہ کر کے انشاءاللہ تعالی مشورہ لیں گے ذکر سے متعلق، گناہ چھوڑنے سے متعلق کہ بھائی ہم سے نہیں چھوڑا جا رہا، ہم کیا کریں، کیا تدبیر کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو بتائیں گے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں. مفت میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، نہ توقع رکھیں گے آپ سے پیسے کی، انشاءاللہ ہم مفت میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں. تو اس میں نمبر ہمارے لکھے ہوئے ہیں، جب چاہے آپ ہم سے رابطہ کریں نمازوں کے اوقات کے علاوہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور جو کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دے، مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی، اور سب دوستوں ان کے گھر والوں کو، ہر ہر مسلمان اور اس کے گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہم سب کو اپنا مقبول اور پیارا بنا لے، ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دے، ہم سب کو اپنا وفادار بنا لے. اے اللہ اپنا بے وفا نہ بنانا، بے وفاؤں میں ہمارا شمار نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنے دینا. اے اللہ اپنا پکا سچا عاشق بنا لینا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنا دینا. اور اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اے اللہ گناہوں سے نفرت بھی عطا فرمانے دا، اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے سے ہمیں صحیح معنوں میں عشق و محبت عطا فرما دے. جان سے زیادہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عزیز رکھیں. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہر لمحہ آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اللہ آپ کا خزانے غیب سے اس کو پورا فرما دے. اے اللہ اس مسجد و مدرسے کو قبول فرما لے، اس کے معاونین کو قبول فرما لے، اور اس کی مالی امداد بھی فرما دے. اے اللہ خزانے کھول دے اپنے، اس کو مالا مال فرما دے. اے اللہ خوب اچھی تعمیر بھی کرا دے، اور یہاں کے اساتذہ کو خوب اخلاص کے ساتھ اور اپنی ذائقہ کامل کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرما، اور یہاں کے طلباء کو بھی بچے کو اے اللہ اللہ والا بنا دے. اے اللہ بچے کو یہاں سے اللہ والا بن کے نکالنا میرے اللہ، صاحب اقوا نسبت بنا دینا ہم سب کو. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور جو بھی جائز حاجت جس بھائی کے دل میں ہو اے اللہ اس کو پورا فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے، غموں کو خوشی سے بدل دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، تنگی کو فراقی سے بدل دے. اے اللہ ہماری روزیوں میں بھی برکت عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین.